بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
سبق نمبر 241 آیت نمبر 1 سے 38 سورة محمد. لیسن نمبر 241 آیت نمبر 1-38 سورة محمد. پہلے چند باتیں سورة کے بارے میں. پہلی بات ہے کہ سورة محمد ترتیب کے ساتھ آنے والی صورتوں میں 47 یعنی 47 نمبر کی صورت ہے. 46 صورتیں اس سے پہلے گزر چکی. اس صورت کا ایک اور نام صورت قتال بھی ہے. اس صورت کے اندر ہمیں جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے مشن کی بات ہے. جو ہی آپ سوچتے ہیں کہ ہم صورت محمد پڑھیں گے تو ذہن میں کیا آتا ہے, یہاں سے آپ ایک بہت ہی بنیادی فرق بھی دیکھیں گے اسلامی تعلیمات اور سیکولر تعلیمات کا. مجھے امید ہے کہ جو شخص قرآن کا مزاج پورا نہ سمجھ چکا ہو, جو ہی اس کو کہا جائے کہ آج ہم سورۃ محمد پڑھیں گے تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک لیکچر ہوگا, آپ کا حسب نصب ہوگا, جس کو ہمارے ہاں انگلش میں ایسے لکھنا کہتے ہیں. ہی واز محمد, ہز مدر واز دس, ہز فادر واز دس, وہ یہاں پیدا ہوئے, بکریاں چراتے تھے. کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ واقعی سورۃ محمد کو سوچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی کہانیاں کھلیں گی. اسلام شخصیات کو اجاگر کرنے نہیں آیا, سورۃ محمد ہمیں مشن محمد دیتی ہے. ہاں ذاتی زندگی کی کہانیاں سورۃ احزاب میں پڑھی, سورۃ نور میں پڑھی, سورۃ تحریم میں پڑھیں گے, سورۃ منافقون میں پڑھیں گے, لیکن ان سورتوں کا نام سورۃ محمد نہیں. اس لیے کہ اسلام ہمیں انسانوں میں نہیں کھونے دیتا. کون کہاں پیدا ہوا, اس کو کیا پسند ہے, اس کا فیورٹ کھانا کون سا ہے, اس کا فیورٹ ہوٹل کون سا ہے, یہ بتایا گیا اس صورت میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیورٹ کام کیا تھا, آپ کا مشن کیا تھا, آپ کیوں بھیجے گئے, کس طریقے سے آپ نے یہ پیغام دیا, اور آج امت مسلمہ اگر اس کام کو کرے گی تو اس کو اس کے لیے کیا منہج تیار کرنا پڑے گا, کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا, کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کام کرتے ہوئے دنیا میں اسلام کو غالب کرنا پڑے گا. سورۃ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آیت نمبر 2 ہی میں ہے, وآمنوا بما نزل علی محمد, اس سے ہے. اور اس سورۃ کا نام جو قتال ہے وہ اس سورۃ کی آیت نمبر 20 وذکر فی القتال, اس سے ماخوذ ہے. یہ سورت کب نازل ہوئی اس کو دیکھنا لازمی ہے. پہلی بات ہے کہ یہ مدنی سورت ہے. آپ سب کو تھوڑا سا اپنا مزاج بدلنا پڑے گا کیونکہ تین مدنی سورتیں بن ترتیب مکی سورتوں کے بعد اب ہمارے سامنے ہیں, سورت محمد, سورت فتح اور سورت حضرات. اور یقین کریں اگر آپ نے بغیر چھٹی کیے, بغیر کسی ڈسٹریکشن کے ان تین سورتوں کو سن لیا تو آپ کو مشن کے ساتھ محبت کیا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گی, فتح مکہ کیسے فتح ہوا, کیا اسباب ہیں, کیسے اللہ پہلے مشکلات میں ڈال کے پھر نعمتیں دیتا ہے, وہ آپ سورت فتح سے سیکھیں گے. انتہائی خوبصورت سورتیں ہیں. سورت فتح تو صحابہ کرام کی کریکٹر بلڈنگ کی منہ بولتی تصویر ہے. اور پھر سورت حجرات میں ہم اپنی اخلاقی زندگی کو سیکھیں گے. یہ سورت جو ہے یہ سورت احقاف ہی کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی سورت ہے. کہ ہم نے سورت احقاف میں پڑھا کہ بالکل آخری دور تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لیے بھی لوگ دشمن بنے ہوئے تھے. آپ نے اپنی جان نہیں ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی, اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ جو تھے وہ بھی ہجرت کرتے رہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیجئے جو بہت سارے لوگ اپنے جملوں میں غلط بول دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوششیں تھیں، لہذا آپ نے جان بچانے کے لیے ہجرت کر لی، تو یہ جملہ کاٹتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جان بچانے کے لیے ہجرت نہیں کی، ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی، کیونکہ جان تو بچتی نہیں ہے، ایمان جہاں خطرے میں ہو اس جگہ کو چھوڑنا جو ہے انسان کے لیے بہت ہی لازمی ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ مسلمانوں کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو چکی تھی، کفار کے ظلم اتنے بڑھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو اپنی دولت ایمان کو ان کے ہاتھوں سے بچانا مشکل ہو رہا تھا۔ مسلمانوں نے گھروں کی پرواہ نہیں کی، اپنی زمینوں کی پرواہ نہیں کی، کاروبار چھوڑ دیے، محبتیں چھوڑی، جذباتی تعلق چھوڑے، اور سب چھوڑ چھاڑ کر تن تنہا مدینۃ المنورہ پہنچ گئے۔ ان سے سب کچھ چھن گیا تھا لیکن یہ خوش تھے، کیوں کہ ان کے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دامن نہیں چھوٹا، اسلام نہیں چھوٹا، بلکہ وہ تو اس سے اور بھی خوش تھے کہ اب قور دل جمعی کے ساتھ اپنے رب کے ذکر اور اس کی عبادت پہ اپنے شب و روز بسر کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں نا، گھر بار کے نعمتیں بھی ہیں لیکن کڑیاں بھی ہیں، پاؤں کی بندشیں ہیں۔ ایک سچا مومن جس کو خاص طور پہ اپنی موت یاد آتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ کروں، لیکن گھر کے تقاضے، دنیا داریاں، رشتے داریاں، اپنی جگہ میں انسان حقیقتاً بزی ہوتا ہے۔ آپ اس کو اس امیجنیشن میں لے کہ یہاں ہم ان ملکوں میں کتنے سکون کے ساتھ دین کا کام کرتے، کراتے، کلاسز لیتے، پڑھتے پڑھاتے، ہم میں سے کوئی 15 دن کے لیے بھی اپنے ملکوں میں چلا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 5 نمازیں بھی مشکل سے ادا ہو سکے۔ ٹھیک ہے وہ کبھی کبھار کا معاملہ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے جو لوگ خاندانوں میں جتے رہتے ہیں نا، ان کا دین کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ میں نے اپنے پچھلے 10 سال میں کئی خاندانوں میں دیکھا، کئیوں تک دعوت جاتی ہے دین کی، کئی قبول کرتے ہیں لیکن پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ فیملی پریشر، محبتوں کا ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے۔ جو لوگ ان ملکوں میں، باہر کے ملکوں میں خاص طور پر اکیلے رہتے ہیں، کپل ہیں، ایک بچہ آیا، دو ہوئے، وہ بہت ایزیلی مسجدوں میں، دین کی جگہوں میں بہت انوالو رہتے ہیں۔ جن کی بہت بڑی فیملیز ہیں وہ نہیں آ پاتے، آج ایک بہن کے گھر دعوت ہے، آج بھائی کے گھر منگنی ہے، آج بیٹے کی فلاں ہے، آج بیٹی کا یہ ہے، آج شوہر کے ساتھ گھر والوں میں پورا ویکینڈ، گھر، زندگی اور ذہن مصروف ہو، آکوپائڈ ہے نا۔ ہمارا ذہن جب پہلے سے آکوپائڈ ہوتا ہے تو ہم اس کو پھر دوسری طرف نہیں لگا سکتے، تو ایسے وقتوں میں اللہ نے مکہ چھڑوایا، چھوڑو ان کو، کیونکہ جگہوں سے بھی ہماری یادیں ہوتی ہیں نا، تو کہا چلو مدینہ۔ اب بازار لوگوں کے ہائے بےچارے مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، لیکن صحابہ خوش تھے، ان کو پتا تھا ہمارے ہاتھ ہلکے ہو گئے، اللہ نے ہمارے ہاتھ سے کچھ چھین لیا۔ تو یاد رکھے، لکھ لے، ایمان والا جس طرح نعمتوں کے کم ہونے پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے نا، اس طرح نعمتوں کے ملنے پہ نہیں ہوتا، دل کو دھڑکا ہوتا ہے۔ حضرت ایوب کی کہانی سن لے، یاد کر لیں کہ اللہ میرا نرم گرم بستر پڑا ہوتا تھا، لیکن میرا دل تیری طرف آنے کو چاہتا تھا، لیکن دنیا کی ذمہ داریاں، کاروبار بڑے تنگ کرتے تھے، آج تو نے مجھے اپنی طرف بلا لیا تو میں اب خوش محسوس کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کیوں آگ میں خوش تھے؟ کہ سارے جھنجٹ گئے، اب میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں۔ یہی کیفیت وہ تھی جب یہ سورت نازل ہوئی، کہ صحابہ کرام خوش تھے کہ دین کی دعوت کا جو کام مکہ میں نہیں ہو سکا، ہم مدینہ کے پرامن ماحول میں وہ کام کریں گے۔ ان کو تو یہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ اپنوں میں جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی جہاں جا رہے تھے وہاں یہود اپنے ہی تو تھے، اسلامی لوگ تھے، مسلمان لوگ تھے، لیکن آپ لوگوں کو یہ لگا کہ ہم دشمنوں سے اپنوں میں آ رہے ہیں، لیکن وہی ہوا جس کی امید نہیں تھی، کہ مکہ میں تو صرف ایک دشمن تھا، مدینہ کے اندر کئی دشمن بن گئے۔ ایک تو یہود نے اپنے حقوق پر زد پڑتی ہوئی محسوس کی کہ اب دین کے نام پہ ایک اور نام آ گیا تو ہمارے سارے حق شاید یہ لے جائیں گے، دوسرا وہاں کچھ منافق پیدا ہو گئے، تیسرے وہاں کفار مکہ کی بھی پہنچ تھی، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنی کہ صرف ایک سال بھی چین سے نہیں پڑا۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں آتی، ادھر لوٹ مار ہوتی، کوئی مسلمانوں کے اونٹ کھول کے لے جاتا، کوئی بکریاں لے جاتا، کوئی ایک آدھا مسلمان ہاتھ لگتا اس کو بھی قتل کر دیتے۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ مسئلے بن چکے تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جنہوں نے گھر چھوڑے غریب الوطن بھی تھے۔ اب یہ وہ حالات تھے کہ جب مسلمان یا تو کمپرومائزنگ ہو کر ہینڈز اپ کر دیں، ہینڈز ریز کر دیں کہ بھئی جو کر لو، ہم تو ویسے مہاجر ہیں اور ہم تو ویسے ہی اسائلم ہیں اور ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں۔ کسی بھی ملک میں اسائلم بن کے آنے والے کی حیثیت کو سامنے رکھیے تو آپ کو یہ صورت سمجھ آئے گی، کہ مکہ سے اٹھ کے مدینہ میں آنے والوں کی جائیدادیں جگیریں نہیں تھی، بالکل تنہا تھے۔ 13 سال تک مکہ میں کفر کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش ہو چکی تھی، ہر ممکن کوشش تھی کہ کفر ختم ہو، کفر ختم ہو، لیکن اب راستہ بدلا۔ پھر ایک اور چیز کیا ہوئی، کیونکہ یہ باتیں جب تک آپ نہیں سنیں گے، بعض آیتیں اس صورت کی ایسی ہیں کہ جو کفار کے مطالبے پہ قرآن سے نکالنے کے دعوے ہیں، نکالو اس صورت کو قرآن سے۔ ان صورتوں کو لوگ بنیاد بنا کے آج مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام ہے کہ آپ نے یہ دین تلوار کے طور پہ پھیلایا، اور ہم دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، نعتے پڑھنے والے، جھومنے والے اس کا مضمون بھی شاید نہیں کبھی غور سے سن چکے ہوں گے۔ تو آپ یہاں ایک چھوٹا سا فرق بھی نوٹ کر لیں ان باتوں کو سنتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء کرام تھے، ان کے ساتھ قوموں کا معاملہ جب بگڑا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، عذاب آیا، قومیں نیس و نابود کر دی گئی، ختم، نیس ٹوٹ گئی، ختم۔ اللہ کو پرواہ بھی نہیں کہ پوری انسانیت ختم ہو کے 70 لوگ بچے نوح کے ساتھ، حضرت خود اور حضرت صالح سب کہانیاں پیچھے سن چکے ہیں۔ اس میں نبیوں کے جھٹلانے والوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ 2-3 وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھا۔ آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی لوگوں کو زندہ رکھنا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے کفار مکہ اور سارے مشرکوں کو آسمان سے کوئی آندھی یا سیلاب یا طوفان بھیج کے مار دیا جاتا تو کام آگے نہیں چلنا تھا، اللہ کو پتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ اس نسل کے اندر سے خیر نکلے گی، کیونکہ پھر تو دنیا ختم ہو چکی ہوتی ورنہ۔ تو لہٰذا بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اللہ کسی عذاب سے مار دیتا، آفت سے مارتا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ 13 سال کے سبق، 1 سال مزید افہام و تفہیم کی کوششوں کے بعد، اب اگر یہ لوگ آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ ہاتھ روکیے۔ مکہ میں کوئی جنگ نہ ہوئی، مدینہ میں آ کر پہلا موقع جنگ کا غزوہ بدر ہوا۔ ہم اس صورت میں یہ ساری چیزیں پڑھیں گے، میں صرف آپ کا ذہن اس لیے ابھی بنا رہی ہوں کہ ان باتوں کو اس ماحول میں سمجھیے گا کہ یہ کوئی پہلا دن نہیں تھا کہ گن لے کے گئے تھے اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، نہیں مانتے تو شوٹ کر دو، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ آج بھی اگر دنیا سے اب کفر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو کافر کو مارنے سے پہلے کفر کو ماریے۔ 13 سال تو کوشش کرے ہر بندہ، ہر طرف سے پہلے کفر مارے، کیونکہ اسلام کی لڑائی کافر سے نہیں ہے، کفر سے۔ اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کا کفر ختم کرو، وہ تمہارے ہاتھ بن جائیں گے۔ ابو سفیان کون تھے؟ خالد بن ولید کون تھے؟ کافر تھے۔ کفر ختم ہوا، وہ ساری طاقت اسلام کی بن گئی۔ تو لہٰذا اس جنگ میں کچھ ایسے اصول و ضوابط بتائے گئے کہ کس طرح سے جنگوں کے ذریعے سے حاصل ہونے والے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور اسلام جو ہے صرف حقوق دوسروں کو دینے یا صرف دوسروں کے جلبے کے اوپر اپنے آپ کو مغلوب کرنے کا نام نہیں، جیو اور جینے دو، جیسے انگلش میں کہتے ہیں لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو، جیو اور جینے دو کا اصول ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم تو ہتھیار بناؤ، ہم نہیں بنائیں گے، تم سارے امن کے دعوے اپنے نام پہ کرو اور مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اسلام تھرڈ ورلڈ اور فرسٹ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ کی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام سکھا دیا کہ اب اگر مسلمانوں نے مزید صبر کیا تو اسلام کی شمع گل ہو جائے گی۔ لکھیں یہ بات، بعض دفعہ صبر لازم ہوتا ہے اور بعض حالات زندگی میں ایسے آتے ہیں، انفرادی بھی آتے ہیں، میرے آپ کے بھی زندگی میں آئیں گے، آتے ہوں گے۔ بعض حالات میں صبر خودکشی کے برابر ہوتا ہے۔ یہ موٹا موٹا کر کے لکھیں، ہمارے ہاں نہ یہ سبق بیٹیوں کو پڑھایا جاتا ہے نہ بہنوں کو پڑھایا جاتا ہے، صبر نہ کرنا کہ تم خود کو ہی کچھ کر لو۔ لہٰذا پہلے صبر ضبط تھا، تحمل تھا، مظالم برداشت کیے گئے، لیکن جب دیکھا کہ ان تلوں میں تو تیل نہیں، بات نہیں بن رہی، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، یہ سب کچھ کر لیا، ہر بندہ اسلام کے چراغ کو بجھا رہا ہے، ہر بھوک کا رخ اسلام کی طرف ہے، تو پھر کہا اٹھو، اب تم نکلو اور جو تمہیں یہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کرو۔ سورہ حج کی آیت 39 میں ہم پڑھ چکے، پہلی دفعہ وہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اذن للذین یقاتلون میں جنگ کی اجازت دی۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت 190 میں جہاد کا حکم دے دیا گیا، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے لڑائی کرو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرنا، کیونکہ ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرنے لے پسند نہیں. دوبارہ بہت ساری چیزیں ہم سورت میں دیکھیں گے. اور جس کو لیڈر بننے کا شوق ہے نا, اس کو سورت محمد کو ضرور پڑھنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات سختی اچھی ہوتی ہے, بعض اوقات نرمی اچھی ہوتی ہے. جب ایک طریقہ علاج سے صحت نہیں ملتی تو ڈاکٹر دوسرا طریقہ علاج اختیار کر لیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جرنیل کی صورت میں ہمیں ایسے ہی لیڈر دکھتے ہیں. وقت کی نفس دے کے فیصلے کیا کرتے تھے, ایٹ ونس آپ کا ڈیسیزن بدل جاتا تھا, اسپونٹینیسلی بدل جاتا تھا. آپ بہت پریڈکٹڈ تھے, لوگوں کو پہلے پتا ہوتا تھا کہ آپ اس وقت کیا کریں گے, لیکن بعض اوقات بالکل سڈن اچانک ایکشن لیتے تھے صحابہ کی تربیت کو, حالات کو دیکھنے کو, کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تو یہ سارے اونچ نیچ جو ہے ہمیں اس صورت میں انشاءاللہ بھی دکھے گی. اور خاص طور پہ اس صورت میں اللہ کے لیے اپنی زندگیاں لگانے والوں کو بھی بہت خوشخبری ہے کہ تم نے اگر اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگایا, اپنا مال لگایا, اپنی جوانی لگائی, تو اللہ تمہارا رکھے گا نہیں. بہت پیارا مضمون ہے. انشاءاللہ تعالی ہم باقی باتیں صورت کے ساتھ ساتھ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں اس بات کو صحیح طور پہ کہنے, سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. جنہوں نے خود بھی حق کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے رہے, اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. بڑا اسٹرانگ اسٹارٹ ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جمپ اسٹارٹ. گاڑیوں کی سلاح میں آپ اس کو جانتے ہوں گے کہ جب گاڑی خود نہیں چلتی تو دوسرے کی گاڑی کے ساتھ اس کی بیٹری کو جوڑ کے جمپ اسٹارٹ دیا جاتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے عام طور پر رہنمائی نہیں لیتے, تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ انتہائی شدید انداز اختیار کر کے توجہ دلاتے ہیں. کوئی حروف مقطعات نہیں صورت کے شروع میں, عام صورتوں کی طرح جو مکی صورتوں میں ویسے آتے ہیں. قرآن کی بات نہیں, اللہ کی کوئی صفت نہیں, کوئی عمومی صورتوں کا جو انداز ہوتا ہے اس صورت میں آپ کو نہیں دکھے گا. اور بات کس سے شروع ہو رہی ہے؟ اللہ جینا, اسم موصول جو دو چیزوں کے بیچ میں آتا ہے. کون اللہ جینا؟ اس سے پیچھے کچھ تھا نا, تو وہ کون سا تھا؟ سورت الاحقاف کے آخر میں فَهَلْ يُحْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا. پچھلی سورت کے فاسق مراد ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا میں. سورت کا ماحول تو ہم سمجھ چکے کہ کن حالات میں یہ سورت نازل ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب صبر کرنے کا وقت کیا, اب دو ٹوک فیصلے ہوں گے. کن کے لیے؟ کافرو, جنہوں نے خود کفر کیا. کون مراد ہے ادھر؟ اہل مکہ بھی مراد ہیں اور یہود مدینہ بھی مراد ہیں. خود تو کافر ہوئے, نہ مانا, حق کو قبول نہ کیا. تعلیم اور ہدایت جو اللہ کے نبی کے ذریعے سے بھیجی گئی تھی ان تک, اس کو قبول نہ کیا. چلے یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی, لیکن وہ صدوا عن سبیل اللہ, اور انہوں نے دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا. صدوا کا لفظ عربی گرامر کی روشنی میں لازم اور متعدی دونوں معنوں میں آتا ہے. آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ صدوا کا ایک معنی کیا ہے؟ کہ خود رکے, اور دوسرا معنی ہے کہ دوسروں کو روکے. خود رکنا تو بالکل واضح سمجھ آتا ہے کہ کسی کو دعوت دی, وہ کہتا ہے نو تھینکس, مجھے اس کی ضرورت نہیں, میں اپنا کام کر رہا ہوں, آپ اپنا کام کیجئے. لیکن دوسروں کو دین کے راستے سے, اللہ کے راستے سے روکنے کی کیا صورتیں؟ نمبر ایک, کسی کو زبردستی ایمان لانے سے روک دیا جائے. مکہ میں ایسا بہت ہوا. مالک جو تھے انہوں نے اپنے غلاموں کو دین سے روکا, شوہروں نے اپنی بیویوں کو ایمان لانے سے روکا, ماں باپ نے اپنی اولادوں کو دین قبول کرنے سے, اسلام لانے سے روکا. اور اس طرح کی آج بھی صورتحال ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ زبردستی روکتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں وہ کر دوں گا. دوسری صورت ہوتی ہے روکنے کی, کہ ایمان لانے والوں پر وہ ظلم و ستم ڈھائے جائیں کہ ان کا ایمان پر قائم رہنا باقی نہ رہے, اور دوسروں کے لیے ایسے خوفناک حالات میں ایمان لانا مشکل ہو جائے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ستاؤ ایمان لانے والوں کو کہ کوئی جرت نہ کریں. آج آپ اس ایمان لانے کو اللہ کی کتاب پڑھنے اسی سے سمجھ لیں. الحمدللہ مسلمان گھر ہیں, جدی پشتی مسلمان لوگ ہیں, لیکن ان خاندانوں میں جہاں کے قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے کا رواج نہیں تھا, ان سے جو خواتین آتی ہیں آج کے دور میں کچھ مختلف حالات سے دوچار نہیں ہوتی, تو بعض لوگوں کی پالیسی کیا ہوتی ہے کہ اس طرح کی بات کر دو کہ ان کو مزہ آ جائے، خوب سکھائیں گے ان کو مزہ. یہ دوسری صورت ہے، اس میں آپ کئی لمبی ڈیٹیلز بھی کر سکتے ہیں جس میں مذاق اڑانا اور یہ سب کچھ بھی آئے گا. تیسری صورت کیا ہوتی ہے کہ دین سکھانے والوں کے خلاف وسوسے ڈال دو، پروپیگنڈے، شوشے، بدگمانیاں، ان کی یہ نیت، یہ سوچ کے آئے، ان کا یہ خیال ہے، اس نبی کو تو لیڈر بننا ہے، اس کو تو خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے. اس طرح سے دین اور اہل دین کے خلاف لوگوں کو ورغلاتے، وسوسے ڈالتے کہ لوگ اس دین سے بدگمان ہو جائیں. آج کے دور کا یہ شوشہ، آج اہل کفر کی کوششوں کا رخ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اسلام سے اس طرح روکیں کہ ان پہ نام آئے کہ یہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں. ہاں، نبی کی ذات کو پلیوٹ کر دو اور اسلام کو اتنا سخت کر دو کہ بس لگے کہ مشکل ہے. دیکھیں کہ ہر دور میں مختلف طرح کے لوپ ہولز ہوتے ہیں نا. آج کے دور میں اللہ تینا کفر انہیں لوگوں کو اسلام سے روکنے پہ تین محاذوں پہ بہت کام کیا ہے. سب سے پہلا ان کا محاذ جو تھا وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو احساس دلاؤ کہ تم بڑے بے وقوف لوگ ہو، تم جب اسلام پہ عمل کرو گے تم بے وقوف لگو گے، مسلم کپڑے پہنو گے تم بہت بے وقوف لگو گے، مسلم عورت مسلم حجاب پہنے گی بڑی بے وقوف لگے گی. یعنی پٹی فیلنگز بڑے غریب کر کے دکھایا انہوں نے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ بعض دفعہ اسلامی کپڑے پہن کے باہر نہیں جا سکتے یہ سوچ کے کہ نہیں ہم برے لگیں گے. یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، میں نے آپ کو تفصیل سے سورت آل عمران میں لکھایا تھا. دوسرا لوپ ہول الذین کفروا نے صدوا عن سبیل اللہ کے لیے جو اختیار کیا وہ ہے انہوں نے مسلم وومن کو استعمال کیا، عورت کو احساس دلا دیا کہ اسلام نے تمہیں بہت اپریس کیا، مسلمان بہت مارتے ہیں بہت کوٹتے ہیں اور تمہیں ہم پناہ دیں گے، آؤ ہم تو تمہیں چرچ میں کھڑا کر کے نماز پڑھنے کی بھی اجازت دے دیں گے. اس قسم کے حالات کر دیے کہ جہاں مسلم وومن کا خیال آتا ہے پٹی وومن، چلی وومن، ناک پوچھتی ہوئی، برقعے کے پلو سے شیشے کا ناک صاف کرتی ہوئی اور غریب دھتکاری ہوئی عورت ذہن میں آتی ہے، اور جہاں آپ کسی غیر مسلم عورت کا سوچے تو کندھے اچکاتی، بال اڑاتی، بہت زیادہ فیشنیبل الٹرا ماڈ عورت کا امیج ہمیں دے دیا گیا. تیسرا کام جو آج کے دور میں ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، ان کو رنگیلا رسول کہہ دو اور ان کو کئی شادیاں کرنے والا کہہ دو. حضرت عائشہ کی شادی پہ مکہ والا کو کوئی اعتراض نہیں تھا، حالانکہ تب تو آپ دشمنوں کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. نہ ابو بکر کو اعتراض تھا جنہوں نے بیٹی دی. آج دور سے عائشہ کے محبت کرنے والے یہ اعتراض اٹھاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو 8-9 سال کی بچی کو اتنے بڑے عمر کے شخص سے بیاہ دیا گیا. کیوں، عائشہ نے آپ کو پیغام دیا؟ ابو بکر نے کوئی کمپلین کی؟ اور اتنی دشمنیوں کے باوجود ایک جملہ مکہ والوں نے اللہ کے نبی کی شادیوں پہ نہیں بولا تھا، کیونکہ تو کا رواج تھا. ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان کی باتیں نہیں محسوس کر سکتے، امریکہ میں رہنے والے یہاں کی نہیں سوچ سکتے، تو ہم آج کے دور کے لوگ کہاں 1400 سال پیچھے کے حالات دیکھے. تو لہٰذا ہر دور میں لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے اختیار کیے، اس طرح سے کام کیے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو جائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہوتا ہے، کہ ان پہ ترس کھاؤ، ہائے اب تم یہ کرو گی بہت مشکل ہوگا. دیکھیے کہ ایک تو نا اللہ زینا کفر ہوں جو روکتے ہیں صدو عن سبیل اللہ، ایک اللہ زینا آمنو بھی بہت سارے ہیں جو صدو عن سبیل اللہ. پوچھ کے تو دیکھیے، یہ کر لو، سوچ لو، پھر کمٹمنٹ بہت ہے، دیکھ لو پھر کہاں کھاؤ گے، بچوں کے رشتے کہاؤ گے، اچھا یہ گھر چھوڑ دوں، نہیں یہ کیسے ہو سکتا، پھر کرو گے کیا، پھر بچوں کی پراپرٹی. آپ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں اللہ کے راستے سے روکنے والے غیروں سے زیادہ ہم اپنے لوگ ہیں. ہم تو پیئر پریشر میں آنے لگتے ہیں، ہم فیملی پریشر میں آنے لگتے ہیں، لوگ اتنا آپ کے اوپر ترس کھائیں گے کہ حیرت ہوگی. کل بھی کچھ شیئر کر رہا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک نیکی کی نیت کی. نیکی سمجھائی ہے کہ برائی سے رکنا بھی تو ایک نیکی ہے نا، کہ ہم اپنے گھر کو پاک کر لیتے ہیں، جب ہم پے نہیں کر سکتے تو ہم بیچ دیتے ہیں. تو اب جو ناسخ بن کے لوگ ان کے پاس آ کے ان کو محبت کے اظہار کر رہے ہیں کہ عقل ہے، ہوش ہے، بچوں کی پراپرٹی ہے اور یہ اور وہ، میں اس وقت کسی اس موضوع میں نہیں جا رہی، نہ آپ کو جانے کی اجازت دوں گی ذہنی سطح کے ساتھ کی. لیکن یاد رکھیے کہ اپنے بن کے دستے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے شیطان آتا ہے، اس کے ناک سے دھواں نکل رہا ہے، سر پہ آگ لگی ہوئی ہے، اس نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بڑی خوفناک شکل میں آ کے کہہ رہا ہے رک جاؤ اللہ کے راستے سے، اس سے بگ کراس لگا دے. جیسے ڈینجر کا سائن ہوتا ہے نا، شیطان کبھی اتنا خوفناک بن کے نہیں آتا، بلکہ صدو عن سبیل اللہ کے لیے تو وہ اپنوں کے روپ میں آتا ہے، پیاروں کے روپ میں آتا ہے، لوگ محبتوں کے رنگ میں آ کے اللہ کے راستوں سے روکنے لگتے ہیں. مکہ والوں نے بھی کوششیں کی، مدینہ والوں نے کی، اور آج پوری دنیا والے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ایک چوتھا اس میں اللہ کے راستے سے روکنا کیا تھا کہ کفار اپنی اولادوں کی تربیت اور پرورش اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کی آئندہ نسل کے لیے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنا مشکل ہو جائے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافر ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتے ہیں، تعلیم سے، تربیت سے، ماحول سے، رسم و رواج سے، تعصبات کی وجہ سے دین حق کو پھیلنے میں اتنی رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ اللہ کرے یہ ختم ہو جائے، اللہ کرے یہ دعوت، یہ سب کچھ ختم ہو جائے. اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ ادل اعمالہم، اللہ نے ان کے بھی عملوں کو برباد کر دیا. یہ اللہ کے راستوں سے روکیں گے، یہ کہاں بچیں گے؟ دیکھیے عدل کا لفظ دیکھے نا، تو اس میں اگر پیچھے والے لفظ کو لفات لیں تو بنتا ہے کہ اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. اور دلالت عدل اگر اس لفظ میں دیکھیں تو مراد کیا ہے کہ گم کر دی اللہ نے، ضائع کر دی اللہ نے. جیسے سیدھا چلتے چلتے آپ راستہ ہو جاتا ہے نا، آپ سے روڈ چھوڑ کے آپ دوسری روڈ پہ چل پڑتے ہیں، اسی طرح اللہ نے ان کے اعمال رائے گاں کر دیے. اب اس کی کیا صورتیں؟ پہلی بات یہ کہ انہوں نے حق کو نیچا دکھانے کے لیے کوششیں کی، اللہ نے وہ کوششیں ضائع کر دی، ان کے سارے پول کھول دیے. خندق کے موقع پہ انہوں نے کیا کچھ نہ کیا، اللہ نے ان کی اس کوشش کو ضائع کر دیا. مکہ والوں نے تشدد کی بہت ساری کوششیں کی، اللہ تعالیٰ نے وہ کوششیں ناکام کر دی. پھر یہود کی سازشیں بیکار کر دی، جو جتن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کی صورت میں کیے اسلام کی شمع کو گل کرنے کے لیے، جو منصوبے بنائے وہ سارے ناکام ہو گئے. ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے، ان کے سب کے ساتھ یہی ہوا. قدم قدم پر ان کو منہ کی کھانی پڑی، ان کی ہر تدبیر الٹی پڑ گئی. وہ جتنی اسلام کی شمع کو بجانے کی پھوکے مارتے تھے، اتنی اسلام کی شمع جو تھی وہ ابھر آئی. آپ دیکھیے کہ پھوک اگر ہلکی ہوتی ہے نا تو موم بتی اور تیز بھڑکتی ہے، بہت تیز پھوک چاہیے ہوتی ہے شمع کو بجھانے کے لیے. اسلام کا نور تو اللہ نے چلایا، آگے ہم پڑھیں گے، آپ قرآن پاک میں آ رہی ہے وہ آیت کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور سورۃ توبہ میں بھی آپ لوگ وہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ ان کا ارادہ کیا ہے، کہ وہ لِیُطْفِ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ نور اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دے. حالانکہ واللہ متم نوره، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو اور مشرکوں کو یہ چیز بری لگے. تو انہوں نے سب کچھ کوشش کیا لیکن اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. یہ تھا ایک مفہوم. دوسرا مفہوم لیجیے دل اعمالہم کا، اور وہ کیا ہے کہ جو ان کے کچھ اچھے عمل تھے بھی، حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی مہمانی، مروت، صلہ رحمی، ان کے اچھے اخلاق، بہادری، سب ضائع ہو گئے. کتنی بدبختی کی بات ہے کہ ایک انسان کی صرف ایک چھوٹی سی برائی اس کی ساری نیکیوں پہ پانی ڈال دے. کیا انسانوں میں آپ نہیں کسی ایسے انسان کو جانتے کہ اس میں 10 خوبیاں ہوتی ہیں، صرف ایک اس کی برائی اتنی بری ہوتی ہے کہ آپ اس کو برداشت ہی نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے آپ اس سے دور ہونے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کفر والوں کو، خراب کام کرنے والوں کو یہ سزا دیتا ہے کہ وہ جو نیکیاں تھوڑی بہت کرتے بھی نا وہ ضائع ہو جاتی ہیں. آج بھی آپ دیکھیے تو دین کے نام پہ ایک رنگ رونق والا دین تو دکھتا ہی ہے، بعض دفعہ رخ نہیں ہے، بیکار قسم کے مشغلے ہیں، نمازیں بھی ہیں لیکن دلوں میں بت سجے ہوئے ہیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے جو عمل ہیں اس کو ضائع نہ کرے. یہ دوسرا معنی تھا، دوہرا دیتی ہوں. پہلا معنی کہ اسلام سے روکنے کی ساری کوششیں ان کی ضائع ہو گئیں. دوسرا کیا تھا؟ کہ ان کے اپنے نیک اعمال جو کچھ تھے وہ بھی ضائع ہو گئے. تیسرا ایک مطلب بھی نوٹ کیجئے گا کہ راہ حق سے روکنے اور اپنے مذہب کو عرب میں زندہ رکھنے کی کوششیں جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کر رہے تھے، اللہ نے وہ ساری ضائع کر دی. آج بھی دیکھیں کفر اور اہل کفر کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کتنا کرسچینٹی کی تبلیغ پہ، ایتھیزم کو ترویج دینے میں شیطانی کام کرنے والے دن رات ایک کر رہے ہیں. جو میڈیا کو دیکھ لیجئے، جو ان فحاشی اور یعنی پھیلانے کی کوششیں، لیکن یاد رکھیے اللہم علہم، وقت آنے والا ہے. اب اسلام کا دور آ گیا، فیشن بدلتے ہیں نا، رواج بدلتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ ان کی ساری گناہ کی کوششیں اتنی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر رہا ہے. کیونکہ قل جاء الحق وزہق الباطل، کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل تو جانے ہی والا ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم سب کے لیے اس میں ایک تسلی کی بات بھی ہے کہ اگر ہم حق کے لیے کوششیں کریں, حق اپنی ذات سے لے کے اپنے گھر, اپنے خاندان, اپنی برادری اور اپنے معاشروں میں اس دنیا کے اندر لانے کی کوششیں کرتے ہیں, تو انشاءاللہ مستقبل پھر حق کا اچھا ہے اور باقی ساری کوششیں اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا. اس کے برعکس دوسرا رویہ, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایمان لے آئے ساتھ اس کے جو اتارا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم, اللہ نے دور کر دی ان کی برائیاں اور سنوار دیا ان کے حالات کو. اللہم اجعلنا منہم. ایک دوسرا کردار, پوری صورت میں یہ دو ہی کردار ہمیں دکھیں گے, ایک طرف کفر اور اسلام سے روکنے والے ان کی کوششیں اور ان کی کوششوں کا ضائع ہونا, اب اس کے مقابلے پہ دوسری طرف کون ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. بات اتنی بھی کافی تھی, قرآن پاک میں بہت جگہ اس کا تذکرہ آتا ہے, لیکن عملوا الصالحات کے ساتھ وآمنوا بما نزل علی محمد, کیا اس کی ضرورت تھی؟ ختم ضرورت نہیں تھی. الذین آمنوا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کتاب پر, وہی جو ایمان کی پانچ باریک چیزیں, ان پہ یہ ایمان خود ہی آتا ہے. لیکن نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانا, اس کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ تعریف کی گئی کہ کفار جتنا آپ کا نام مٹانا چاہتے ہیں اللہ اتنا آپ کا نام لانا چاہتے ہیں, اور نزل علی محمد کی بجائے یہ بھی کہا جا سکتا تھا وآمنوا بالقرآن, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اکثر کہ نبی پر تو صرف قرآن نازل ہوا, تو بما نزل علی محمد میں حدیث کی حجت بھی ہے, اس کو حجیت حدیث کہتے ہیں. آج کے دور کا یہ ایک اور شوشہ نیا ہے کہ قرآن کو مانو بس, کی حدیثیں پتہ نہیں کس نے لکھی, بعد کی لکھی, ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں, غلط ہیں کہ نہیں, یہ ہے کہ نہیں, وہ ہے کہ نہیں, تو اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے. پیچھے ہم بہت جگہ یہ بات کر چکے کہ جب ایک انسان حدیث کو نہیں مانتا تو اس کا دین کیسے بگڑ جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں فرق کرنے والے ہی اصل میں اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں. تو لہٰذا پورے دین پر ایمان لانے والے مراد ہیں, صرف ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں پڑتے, پک اینڈ چوز نہیں ہوتے کہ یہ اچھا لگ رہا ہے یہ مان لیں گے, یہ اچھا نہیں لگتا یہ نہیں مانیں گے, بلکہ ان کا حال کیا ہے کہ وہ پورے کے پورے دین پہ عمل کرتے ہیں. خود سے پوچھئے کیا میں بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتی ہوں؟ ہمارا ایمان کیا صرف علی محمد پہ تو نہیں؟ ہائی لائٹ کیجئے لفظ نزل کو, یہ مجہول بھی ہے, ایکٹیو نہیں پیسیو وائز ہے. ایک ہوتا ہے نازلہ, ایک ہے نزلہ. نزلہ میں کیا ہے کہ نبی کے اوپر بھی کسی نے نازل کیا, یعنی اس میں اشارہ ہے کہ نبی نے جو شریعت ہمیں دی وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہ ہے وہ رابطہ جو اس دین کا اللہ سے لے کر ہم تک جڑتا ہے, کہ نبی نے جو شریعت دی, جو نماز کے احکامات, جو پردے کے, جو سود کے, جو حج کے, جو زندگی کے معاملات کے دیے, وہ خود نہیں دیے, وہ مجبور تھے, مختار کل نہیں تھے اللہ کے نبی, کیونکہ مختار کل اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتا. ایک موقع پہ اس نبی نے صرف اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے شہد کو حرام کرنا چاہا تو پوری صورت نازل ہو گئی کلیمۃ حرم ما حل اللہ لک. تو نزلہ پہ غور کیجئے, آج جس کو دین کا کوئی مسئلہ ہضم نہ ہو, جس سے نہیں ہو رہا, وہ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کرے, اے اللہ سارا دین میں کر لیتی ہوں عمل, یہ نہیں ہو رہا, آپ پلیز میری مدد کریں, کیونکہ آپ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا. یقین کریں آپ کا دل کھل جائے گا. اگر کوئی برائی اپنی نہیں چھوڑ پا رہے, سیدھا ڈائریکٹ اللہ, مت کسی کے پاس جائیں, کوئی کنفیس نہ کریں. اسلام میں کنفیشن نہیں ہے کہ آپ جا کے پریسٹ کے سامنے پہلے تو $500 رکھیں ہاتھ پہ اور پھر کہ یہ گناہ ہو گیا, میرے دل کا بوجھ دور کر دو, مجھے معاف کر دو. اسلام میں پارڈن دکھتی نہیں ہے, یہ سراسر بندے اور رب کا تعلق ہے. ہم سب یہاں قرآن پڑھنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے دلوں کی حالت صرف اللہ کو پتہ ہے, کون ریاکاری کے لیے پڑھا رہا ہے اور کون اخلاص سے پڑھ رہے ہیں. اس لیے کوئی ججمنٹل نہ بنے, اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا مذہبی طبقے کو کہ لوگوں پہ انگلیاں اٹھاؤ, تم یہ کرتے ہو, تم یہ پہنتے ہو, تم یہ کھاتے ہو, تمہاری زندگی یہ ہے. وہ اوپر بیٹھا ہے جس نے کہا, لیکن یہ بتا دیا کہ الحق کو میر ربہم, حق تو رب کی طرف سے آتا ہے. یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے دامن ایمان کی دولت سے بھرے ہوئے ہیں. جن کے ہاتھوں میں سونا چاندی ہیرے جواہرات نہ بھی ہوں، لیکن جن کے پاس ایمان کی وہ دولت ہے، اور وہ کیا کہ انہوں نے ٹیڑے راستوں کو چھوڑ کر سیدھا راستہ اختیار کر لیا، جنہوں نے اپنے اعمال کو اللہ کی رضا سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈال لیا. یہ ہے بہت بنیادی چیز عمل صالح کی. ہر عمل سے پہلے 5 سیکنڈ دے کے خود سے پوچھ لیا کرے، کیا میرا یہ عمل عمل صالح ہے؟ 2 شرطیں، اخلاص، اللہ کے لیے کر رہی ہوں، کوئی ریا، کوئی دکھاوا، کوئی دنیا کا کوئی فائدہ، کوئی کسی سے کچھ لینا دینا تو نہیں. اور دوسری بات ہے، کیا طریقہ نبی کا ہے؟ آج کتنے مسلمان ہیں جو الحمدللہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کی کوششیں، ان کا اخلاص، اس میں قطن گنجائش نہیں. خرابی جہاں آتی وہ طریقہ محمدی میں آتی ہے، سنت نبوی میں آتی ہے. تو فرمایا قبولیت کے 2 راستے ہیں، اللہ کے لیے اور نبی کے طریقے سے. تو یہ کہہ دیں نا کہ یہ عمل اللہ کے رسول کے لیے میں کر رہی ہوں تو بھی ٹھیک نہیں. کوئی مجھے کہہ دے کہ یہ کام تو جی ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، تو لا حول ولا قوت الا بالله، مت کیجیے، ضائع ہو جائے گا. میری خوشی کے لیے کسی نے کرنا بالکل نہ کرے، میرے سامنے کرنا بالکل نہ کرے. کیوں؟ کہ یہ تو اللہ کے لیے ہوگا. یہ 2 کام کریں گے ملے گا کیا؟ کفرن ہم سے جی آتے ہیں، اللہ نے دور کر دی ان کی برائیاں. ترجمہ یہ ہے، حالانکہ یہاں مفہوم کے اندر دور کرے گا اللہ ان کی برائیاں، لیکن مستقبل یا حال کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے بات کو واضح کیا. فکر نہ کرو، ایک دفعہ تم اللہ کے راستے میں نیکیوں کا دل لے کر تو آؤ، اپنی کوششیں کرو برائیوں کو چھوڑنے کی، نیکیوں کو اپنانے کی. گویا کہ میں نے دور کر دی تمہاری برائیاں، سیئاتکم، تمہاری ساری گندگیاں میں نے دور کر دی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی پھر 2 مختلف صورتیں ہیں. پہلے تو لفظ سیئاتن کو دیکھ لیں، سیئات سیئاتن کی جمع ہے، سو سی، برا لگتا ہے نا کوئی چیز، تو سو کا لفظ ہم پیچھے پڑ چکے. سیاہ کو بھی سو کہتے ہیں، یہ سارے معنی ہیں، یعنی گناہ سیاہ ہوتا ہے، گناہ دل کو کالا کر دیتا ہے، گناہ دل کے اوپر کالے کالے دھبے ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے سیئات کو دور کرتا ہے؟ پہلی صورت اس کی کیا ہے کہ جو پہلی زندگی کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ان کے ان گناہوں پر ان سے کوئی باز برس نہ ہوگی. دوسرا طریقہ کیا ہے سیئات کو دور کرنے کا؟ کہ ان کے عقائد اور خیالات میں، اخلاق اور اعمال میں جو برائیاں تھیں اللہ ان سے وہ دور کرتا ہے. ان کے ذہن بدل گئے، ان کی سوچ بدل گئی، ان کے عقائد اور خیالات بدل گئے، ان کی عادات بدل گئیں، ان کی خصلتیں بدل گئیں، ان کی سیرت اور ان کا کردار بدل گیا، ان کے اندر سے جاہلیت نکلی، اس کی جگہ ایمان نے لے لی، بد کرداریوں کی جگہ عمل صالح آ گیا، وہ ایک نئی شخصیت بنے. اور حقیقت میں آپ اس معنی کو لکھ سکتے ہیں کہ ان کی برین واشنگ ہو گئی، ان کا گندا برین واش ہو گیا، ان کی گندی سوچیں واش ہو گئی، ان کی گندی آنکھیں واش ہو گئیں، ان کے گندے کان واش ہو گئے. اور اس طرح سے اللہ پاک کرتا ہے کہ کل تک جو گناہوں کو دیکھ کے، سن کے، بول کے لذت آتی تھی، اب وہ نیکیوں کی آتی ہے. اس وقت پھر انسان کو مزہ آتا ہے کہ واقعی میرے اللہ تو نے مجھے اتنا بدل دیا. اس کے ساتھ پھر انسان زندگی کو انجوائے کرتا ہے. آپ اس کو گھر کی گندگی کو صفائی میں کرنے کا مفہوم دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندے کے دامن سے گناہوں کے دھبے مٹاتا ہے تو بندے کو بالکل ویسی فیلنگ آتی ہے جیسے گندے گھر کو صاف کرنے کے بعد آپ کے دل میں آتی ہے. کیا فیلنگ آتی ہیں؟ میں نے دیکھا کہ آپ کا گھر گندا ہوتا ہے نا تو آپ کے کپڑے بھی گندے رہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کام بھی نہیں کریں گے سستی کے مارے ہوئے، یہ نہیں وہ نہیں. آپ ایک دفعہ اپنا گھر صاف کر کے دیکھیں، صاف کپڑے نہا کے دیکھیں، اپنے آپ کو صاف کریں، کنگھی کر کے دیکھیں، آپ ایک چھوٹا سا قطرہ بھی کپڑوں میں گرے گا تو آپ کہیں گے نہیں ابھی تو کپڑے بدلے تھے. اور نیکیاں کرنے کا شوق بڑھتا ہے. آپ دیکھیں کہ گناہوں کے تھاٹس جب دل میں بڑھ جاتے ہیں نا، نیکیوں کو دل ہی نہیں چاہتا، سستی، ہمت ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں ارادے، نیتیں بار بار بدل جاتی ہیں. یہ تو پہلا درجہ ہے نا. اگلا حال دیکھیں، اس سے بھی پیارا ہے. پہلے درجے پہ کفران ہم سے یہ آتے ہیں، پچھلے دھبے صاف کیے، جاہلیت کی گندگی، رگرٹ، برائی سب دور کی، اور اب اصلح بالہم، اور اب ان کے حال حالات کو سوار دیا. یہ کیا ہے؟ اس کے بھی پھر 2 مطلب ہے. ایک کیا، پچھلی حالت کو بدل کر آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح راستے پہ لگا دیا، ان کی زندگیاں سنور گئی، ان کے معیار بدل گئے، ان کی پسند اور ناپسند کے زاویے بدل گئے، ان کے معمولات بدل گئے، ان کی خرید و فروخت بدل گئی، ان کے کریڈٹ کارڈ کے بل پہ جو نام لکھے آتے ہیں وہ بدلے گئے, کل کہاں پیسہ لگتا تھا اب کہاں لگتا ہے, کل کہاں وقت لگتا تھا اب کہاں لگتا ہے, یعنی اصلاح ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھا کر دیتا ہے. اور دوسرا معنی تو بڑا ہی پیارا, اصلح بالہم میں, اور وہ کیا کہ جس کمزوری اور بے بسی میں یہ تھے اور مظلومی کی حالت میں وہ دین کے آغاز کے دنوں میں تھے. ہر بندہ ہی یوں دیکھتا تھا کہ اس کا تو دماغ ہی پھر گیا, اس کو ہو کیا گیا, اس کس کی باتوں میں آ گیا, گھر والے بھی پریشان, شوہر بھی پریشان, بیوی بھی, رشتہ دار بھی. اللہ نے ان کو ایسے حالات سے نکال کے باعزت کر دیا. وہی لوگ جو کل اسلام پہ دین پہ آنے پہ باتیں کرتے تھے, اسے کیا ہو گیا, وہ کہنے لگے نہیں اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا, نہیں یہ ٹھیک ہو رہی ہے, اس کی سوچ ٹھیک تھی. اور یاد رکھیے یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, جب ہم نیا نیا راستہ بدل رہے ہوتے ہیں نا, بڑے خطروں میں ہوتے ہیں, بڑی احتیاط سے راستے بدلنے چاہیے. حادثہ جو ہوا چند دن پہلے یہاں ایک اسٹوڈینٹ کے ساتھ, صرف لائن بدلتے ہوئے ہوا نا, 19-20 کا فرق ہو کے گاڑی ٹکرا گئی نا. جب ہم دنیا کی زندگی, دنیا والوں میں رہتے جیتے ہوئے دین کی طرف آتے ہیں, یہ کتاب حقیقت میں ایک نیویگیٹر ہے, یہ کتاب ایک انڈیکیٹر ہے کہ اب تمہیں اپنا راستہ سیدھا کرنا ہے. لیکن میں وہی بات آپ کو کہوں گی جو پہلے بارے سے آپ کو کہتی آ رہی ہوں, سوچ سمجھ کے راستے بدلیں, دوسروں پہ کفر کے فتوے نہ لگائیں, گھر والوں کو کچھ اس طرح کے فتوے نہ دے دیں کہ آپ تو ساری جہنمی ہیں, ہم آپ کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے, آپ ہی ان کے لیے ہدایت کا انتظام کریں. چھوڑنا کتنا آسان ہے, راستہ بدلنا بہت آسان ہے, راستے کی مشکلات کو ہٹانا, کسی ایک کو بھی تو جہنم سے بچانا ہے, کیا ہم نے خود اکیلے جانا ہے جنت میں, دوسروں کو جہنم میں بھیج کر خود جنت میں جانا واللہ ہی بڑا آسان ہے. ساری دنیا کو جہنم کا فتویٰ دے کے آپ جنت میں پہنچ جائیں, کیا کریں گے ایسی جنت میں جا کے, وہ نہ اپنے ہیں نہ پیارے ہیں. تو اصلح بالہم میں اصلاح ہے, پھر وہ اپنے گھروں کی اصلاح کرتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کی اصلاح کرتے ہیں, وہ اپنے شوہروں کو چھوڑتے نہیں ہیں, جوڑتے ہیں, وہ ان کی اصلاح چاہتے ہیں, وہ گناہگاروں کو دھمکیاں دیتے ہیں جب موقع آتا ہے. لیکن حالت کیا ہے کہ دھمکی اس لیے دینی ہے کہ یہ اپنی حالت بدل لے. دیکھیے ڈاکٹر جا کے ایک دم کسی کی ٹانگ کاٹ کے رکھ دے, ساری زندگی کوشش کریں گے ٹانگ دوبارہ نہیں جوڑے گی. عقل مند ڈاکٹر کہتا ہے کہ جہاں بینڈیج کی ضرورت ہے بینڈیج لگائے, جہاں مساج چاہیے وہاں مساج کرے گا, جہاں دوا کھانی ہے آخری حالت کاٹ دو. جب ہم دین پہ آ کر ایک دم جوش میں آ کے کٹا کٹی پہ آ جاتے ہیں تو دین کو بدنام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ دین پڑھتی ہیں عورتیں تو ان کو اب شوہر ہی اچھے نہیں لگتے, یہ دیکھو دین پہ آئے شوہر ان کو بیویاں ہی اچھی نہیں لگتی. نہیں یہ اصلاح بالہم, یہ بڑا مشکل کام ہے. میں اس کو کیسے محسوس کر رہی ہوں, شروع سے جو آپ کو مثال دی صفائی کی, پہلے آپ گھر کی صفائی کرتے ہیں, ساری چیزیں صاف ستھری ہو گئی, آخر میں کیا کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کرتے ہیں کہ نہیں, سپرے کرتے ہیں نا, فریگرنس, کوئی خوشبو لگا دی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جب گناہوں والا دامن لے کے آتے ہیں نا تو شروع میں اللہ پہلے موٹی موٹی صفائی کراتا ہے ہماری, یہ کینہ نکالو, یہ حسرت نکالو, یہ بغض نکالو, یہ کن مصیبتوں میں پڑے ہوئے, چھوڑو چھوڑو یہ گندی گندی چیزیں, آہستہ آہستہ وہ سب کلاٹ نکلتے ہیں تو اب عادت ہو جاتی ہے, اب کہتے ہیں اور بھی تو کچھ کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ خوشبو کراتا ہے, پھر اخلاق اچھا لگتا ہے, پھر تقویٰ اور بڑھتا ہے. پیچھے مثال دی تھی نا کہ جیسے کسی کی پے بڑھتی ہے تو اس کا رہن سہن بڑھتا ہے نا, چھوٹی گاڑی کی جگہ بڑی گاڑی, پرانی کی جگہ نئی گاڑی, کپڑے اچھے ہونے لگتے ہیں, پتہ چلتا ہے جی یہ ماشاءاللہ انکریمنٹ پہ اب ان کی پے بڑھ رہی ہے. اسی طرح جب تقویٰ دن بدن بڑھتا ہے نا تو عام وقتوں میں جو نمازیں دیکھیں اچھی لگتی تھی, پھر بندہ کہتا ہے یہ تو سارے کر رہے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھے کہ انسان کی فطرت میں ٹو بی پرومیننٹ, میں نے پرومیننٹ ہونا ہے. ہم جب فطرت کو داغدار کرتے ہیں نا تو یہ چیز ہم ڈھونڈ لیتے ہیں فیشن شوز میں جا کے, کیٹ واک کر کے کہتے ہیں مجھے پرومیننٹ کرو, مس ورلڈ بناؤ, مس لیڈی بناؤ, فلاں بناؤ, فلاں بناؤ, کپڑے پہن کے. شادیوں میں سارا مقابلہ مس ورلڈ بننے کا نہیں ہے. جو ہی سوچ بدلتی ہے نا, کفر عنہم سیئاتہم, اللہ تعالیٰ مومن کی یہ سوچ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. کیوں ابو بکر اور عمر کا مقابلہ ہوتا تھا, کیوں ابو بکر کی نیکیوں پہ عمر کی نظر ہوتی تھی, آج تو ابو بکر سے زیادہ کر کے آؤں گا. یہ تھا اصلح بالہم اور یہ پسندیدہ, وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. تو نیکیوں میں رغبت اچھی بات ہے. کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ تمہیں اپنی نیکی چھوٹی لگے. ہم کیا کہتے ہیں, چلو وہ فلاں وہ ریٹا کیٹا سے تو بہتر ہوں نا, چلو وہ فلاں فلاں سے تو میں بہتر ہوں نا. نہیں, آپ فاطمہ سے پوچھیں بہتر ہے, عائشہ سے بہتر ہوئی, خدیجہ کو اپنا رول ماڈل بنایا رضی اللہ عنہن, کہ اللہ ان سب پہ رضامندی اپنی کرے, ان کو معیار بنائے. جب آپ مارگریٹ اور فلاں اور فلاں اور فلاں کو اپنا رول ماڈل بنائیں گی تو آپ تو ہمیشہ ایج پہ بھی خوش رہیں گے. نہیں, کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، پھر اللہ ان کو بدلے گا۔ یہی بات سورہ کاف میں ہم نے پیچھے پڑھی کہ ازہقتم طیباتکم فی الحیات الدنیا، تمہاری ساری نیکیاں جو تھی وہ تو دنیا میں خیر کو چلی گئی، کافر کو وہاں جا کے پاک کیا جائے گا، مومن کو اس دنیا میں پاک کیا جاتا ہے۔ کیوں، وجہ کیا؟ اب دل تو چاہ رہا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہی پاک کرے، کس کو اچھا نہیں لگتا پاک ہونا، صاف ہونا، خوشبو میں بسنا۔ ایک اور مثال دے دیتی ہوں، عورتوں کی پسندیدہ مثال ہے، کیونکہ گھر کی صفائی کی مثال دے کے شاید آپ کا موڈ خراب کر دیا میں نے کہ اب ہمیں صفائی کرنی ہے۔ آپ اپنی صفائی کی بات کر لیں، کیا کرتی ہیں عورتیں؟ پہلے اپنی اسکن کی کیئر کراتی ہیں، شادی پہ جا رہے ہیں پہلے ہم یہ کریں گے، فیشیل کراتے ہیں، بلیچ کرواتے ہیں، پالیشنگ کراتے ہیں، اور کیا کیا کراتے ہیں، آپ لوگ ہی بتا دیں۔ یہ سب کچھ کر کے جاتے ہیں شادی میں، یہ پہلے کرتے ہیں، واصلح بالہم میک اپ کرتے ہیں، تین تین چار چار گھنٹے مشینوں کے آگے بیٹھ کے اور رنگ روغن کرتے ہیں تاکہ ہم سجیں۔ آپ دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں اتنا پیارا کرے، تو کیا کرو؟ اللہ کہتا ہے کیا کیا تم نے کہ تمہیں یہ ملا؟ اس کو آپ غور سے سنیے گا، کیونکہ نتائج بڑے پیارے لگتے ہیں لیکن راستے کے مرحلے جو ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں ہوتے۔ کا ذالکا، یہ کیا؟ یہ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اتنا پیارا ان کو انعام، اتنا کچھ کیوں ملا؟ یہاں بالہم کا لفظ میں نے شاید ایکسپلین نہیں کیا، تو بال شان اور حال کے معنوں میں آتا ہے، اور کبھی قلب کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی اللہ نے ان کا دل بدل دیا، ان کی شان بدل دی، ان کا حال بدل دیا، ان کے کاموں کو درست کر دیا، سارا کچھ اس میں آ جائے گا۔ کیا وجہ تھی، کیوں یہ سب ان کے ساتھ ہوا؟ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ کافروں نے تو باطل کی پیروی کی، جبکہ وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ تو حق کی پیروی کرتے تھے جو ان کے رب کی طرف سے تھا۔ یہ ہے فرق دو گروہوں کا۔ دیکھیں الذین کفروا سے لے کے اصلح بالہم میں دو لوگ تھے، دونوں کے بعد کا ذالکا، یہ دو مختلف انجام کیوں ہیں؟ ایک طرف کیے کرائے پہ پانی پڑ گیا، راکھ ڈال دی سارا حلوہ پکا کے، اور دوسری طرف برائیاں بھی دور کر دی، فرشتوں چھپا دو چھپا دو، فرشتے دکھاتے ہوں گے اللہ یہ بھی تھی اس کی برائی، یہ بھی تھی، یہ بھی تھی، کا چپ کرو میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں۔ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق ہے رویوں کا۔ کافر تباہ الباطل، وہ باطل کی پیروی چاہتے ہیں، ان کو ہمیشہ باطل اچھا لگتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ بس ہر چیز میں باطل کا غلبہ ہو، جوش دے، جبکہ ون الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، ایمان والوں کو اتنا پیارا حال کیوں ملا؟ کیونکہ ان کی ساری زندگی اس تباہ حق میں تھی، اور حق من ربهم، کوئی گروہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی نمائش نہیں، اصل جنگ اس دنیا میں حق اور باطل کی۔ یہ دو بڑے بڑے محاذ لکھ لیں، حق کے نیچے سارے حق والے، باطل کے نیچے سارے باطل والے۔ باطل کے پھر کئی قسمیں ہیں، کہیں فسق ہے، کہیں فجور ہے، کہیں فحاشی ہے، کہیں اوریانی ہے، اور کہیں دین کے نام پہ جتھے بازی ہے، اور حق کے نیچے بس ایک ہی حق ہے، لا الہ الا اللہ۔ دعا کرے اللہ ہماری نسبتیں حق سے جوڑ دے، ایک نیا مسلک نہ بنا لے کہ الحقی قبیلہ، حق مسلک، حق سے جڑیے، حق کو نام نہ بنائیے۔ اللہ نے اصل قیامت کے دن جو ہمارے فیصلے کرنے ہیں نا، وہ حق پر باطل پہ، کس نے سچ کا ساتھ دیا، کس نے باطل کا دیا، کون گروہ کا نام لے کے جھوٹ پہ اکڑ گیا، اور کون حق کا ساتھ دے کے کافر کا بھی ساتھ دینے لگ گیا۔ اصل جنگ یہ ہے، ہم کبھی خاندانوں کی اوٹ میں کسی کو سچا کہنے لگتے ہیں، کہیں برادریوں کے، کہیں خاندان کی، کہیں میکے اور سسرال کی۔ اب حق پر باطل کے نیچے میکے اور سسرال لکھ کے خود ہی دیکھ لے، ہماری ہمدردی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ صرف اس لیے کہ وہ سسرال ہیں تو برے ہی ہیں، اس لیے کہ وہ میکے والے ہیں تو ان کی بری بھی اچھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ زندگی کا اصول بنائیں کہ اللہ میری نظر حق پر ہے، جو حق پر ہوگا میں اس کا ساتھ دوں گی، اور جو جھوٹ اور غلط چیزوں پہ ہوگا اس کو میں نہیں مانوں گا۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ نے بیان کی لوگوں کے لیے مثالیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ہے وجہ جو میں قرآن میں یہ مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیے عملی زندگی کی مثالیں انسان کے ذہن کو کھول دیتی ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں اس دنیا میں اپنی پوزیشن کا پتہ چل جائے، تم کہاں ہو، کدھر ہو، تمہاری کوششیں حق کو پھیلانے کی ہیں یا تم باطل کا لمبردار بنے ہو، تمہاری ساری زندگی کس قسم کی چل رہی ہے، تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس چیز کے لیے پیدا کیا اور تم کیا کر رہے ہو۔ تو ہم سب بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں، اور ہم کس کی مخالفت میں لگے ہیں۔ میں سوچتی ہوں جب لوگ حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، کیا ان کو قبر نہیں یاد آتی؟ ان کو موت نہیں یاد آتی، ان کو پل صراط پہ کھڑا ہونا نہیں یاد آتا، ان کو میدان محشر کی رسوائیاں یاد نہیں آتی، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم آرنا الحق کا حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور پھر اس کی اتباع کی بھی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جی الحمد للہ. سو سبحان اللہ سسٹرز، آپ میں سے کون کون ہے جس نے نوٹس لیے ہیں یہ بتائیں سب سے پہلے تو. جی کس کس نے نوٹس بنائے ہیں سورہ محمد کے؟ یس گڈ الحمد للہ. لیکن باقی سب لوگوں نے کیوں نہیں بنائے؟ ان کے بھی ہم سے جا رہے ہیں؟ الحمد للہ شکر الحمد للہ گڈ. ٹھیک ٹھیک ہے، تو یہ بتائیں سب سے پہلے کہ سورۃ محمد کیا میسج میرا میسج دے رہی. بالکل اسٹارٹ میں استاد نے ہمیں ایک انٹروڈکشن دیا، تو اس انٹروڈکشن سے ہمیں کیا پتا چلا؟ مشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ویری گڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن، مشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل، کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بتائیے؟ توحید، دین کا پیغام پہنچانا. آف کورس یہ جو دین کا مین توحید ہی ہے، اور قرآن بجانے کے لیے اسپریڈنگ دا دین، دین غالب کرنا ان کا مشن تھا. بالکل، اور اس میں ظاہر جو بھی آپ سب لوگ بھی لکھ رہے ہیں. سو الحمدللہ، بالکل صحیح آپ نے کہا. اچھا اگر ہم آیات کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ نے سب سے زیادہ موٹیویٹڈ آیت کون سی اپنے لیے پائی؟ یہ بتائیں کس آیت نے آپ کو سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا؟ مجھے تو اسپیشلی جو یہ سورہ کے اندر ہمارے گناہوں کے دھل جانے اور ان کو اچھائیوں سے بدل جانے، اور کتنا سبحان اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر رہے نا. آیا نمبر ون، ٹھیک ہے. اچھا چلے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا موٹیویٹنگ لگا ان دونوں آیت میں؟ جنہوں نے لکھا ٹو وہ ٹو کا بتائیں، اور جنہوں نے ون لکھا وہ ون کا بتائیں. پورے دین پر عمل کرنا، ٹھیک ہے. اور جی بتائیں جس نے جو آیت لکھی ان کو کیا لگا، اور جنہوں نے نہیں لکھی وہ بھی بتائیں کہ آپ کو کیا آیت سب سے زیادہ ٹچ کری. آواز تو ٹھیک ہے نا سب کے لیے؟
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آواز ٹھیک ہے سب کے لیے؟ جی الحمد للہ. یس ٹھیک. تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دیں گے, تو اس چیز کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا, کیا کام بتائے گئے ہیں ہمیں, یہ بتائیں کیسے ہماری برائیاں ہم سے دور ہوں گی, کرنا کیا ہے اس کے لیے. ان دنیا itself Allah shows us the criteria to analyze where we are heading. بالکل. اور عمل صالح, first step is what? جی کفارہ, elimination of bad and اسلحہ, further purification. Very good. جی سب سے پہلی چیز یہ کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں, جن کا عقیدہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر, اور پھر وہ اچھے کام کرتے ہیں جو صحیح اور صحیح, جس کو جانا اور جس کو برا جانا اس کے مطابق وہ اپنے عمل کرتے ہیں. اور پھر تیسری چیز کیا, جی وہ اس قرآن پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. جی نا, تو یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے کہ جو قرآن میں ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم اس کے اوپر فوراً فوراً عمل بھی کریں. اور ایمان کے اندر کیا آتا ہے, ہم سب کو پتا نا کہ ایمان کتنے, ایمان کی کیا اسٹیج ہے. جی ایمان بالقلب, ایمان, جی بالکل, ایمان باللسان, اور پھر ایمان بالجوارح. تو یہ تینوں طریقے سے ہم اپنے ایمان کی ایکسپریشن کو کریں گے نا. جی بالکل بالکل, گڈ گڈ, الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے احسان کریں, اور سبحان اللہ کی کوشش تو ہم سب کی جاری ہے نا, اللہ پر, رسولوں پر, کتابوں پر, فرشتوں پر, تقدیر پر. جی بالکل, سب پر ایمان کرنا, ایمان لانا, بالکل صحیح. اور آگے جیسے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا کہ ان کی برائیاں دور کر دیں گے, ان کے حالات کی اصلاح, کی اصلاح بھی کر دیں گے. تو یہ کتنی زبردست بات ہے, حال کی اصلاح کرنے سے کیا مطلب سمجھ آیا آپ کو, یہ بتائیے. وہ اصلاح بالہم, حال کی اصلاح سے کیا سمجھ میں آئی بات, جی بیڈ ایکشن اسٹینڈ ٹوورڈز گڈ, ٹھیک ہے, اور ان کا تقویٰ بڑھ جاتا ہے, آئندہ اچھی راہ پر لگنا, باعزت کرنا, بالکل حالات کا بہتر ہو جانا, یعنی کہ وہ ان کی روحانی طور پر بھی, اینڈ اگر ہم جسمانی یا جو ہماری سراؤنڈنگ ہے اس حساب سے بھی دیکھیں تو بھی وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں اور بہتر ہو جاتے ہیں. دنیا کے حالات, حالات امپروو ہو جاتے ہیں, مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. یہ سچ ہے نا کہ جتنا انسان نئے گناہوں سے بچتا ہے, استغفار کرتا ہے, اتنا ہی اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. اور استغفار کے بارے میں اللہ کی مغفرت جب مل جاتی ہے, اس کے بارے میں کیا ہمیں فائدے ملتے ہیں, تو وہ سب تو ہم پڑھ چکے بہت دفعہ. ایمان اور اچھائی پر جگہ رہنا ہے, دیئر ایکٹیویٹیز ڈیلنگ چینجز, بالکل, اور دا سیم تھنگز وچ ور یوزڈ فار سن ناؤ یوزڈ فار گڈ تھنگز. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک, الحمدللہ رب العالمین. بہت خوبصورت سورت ہے, اس کو تو ریڈ کرنے میں بھی ماشاء اللہ سے بہت, جیسے لاسٹ ورڈنگ اس طرح سے ہیں کہ ان کو ریڈ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. ان شاء اللہ آپ لوگ بھی اپنے آن پر اس کو ریڈ کریں, ٹھیک ہے. سو اب یہ ہے کہ ہم اپنی کلاس کو یہیں کنکلوڈ کریں گے, ٹائم ہمارا مکمل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ریویژن کریں اپنے لیسنس کی. اب آپ کو پتا ہے کہ ماشاء اللہ بہت فاسٹ فاسٹ سورہ مکمل بھی کر رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو آپ کے ٹیسٹ بھی اسی پیس پر آئیں گے. تو اس لیے ساتھ ساتھ جس لاسٹ ڈیز ہیں, تو لہٰذا محنت اپنی فل عروج پر کر کے کر لیں, تاکہ ان شاء اللہ پھر آسانی ہو جائے گی. جی بالکل, تھرسڈے کو انشاءاللہ کل پھر ہم دعا بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی سو فاسٹ, ماشاءاللہ. جی بالکل, آگے جب ہم فاسٹ جاتے ہیں تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو میں تو ابھی سمجھ ہی نہیں پا رہی, لیکن وہی بات ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو ایک دفعہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے, بلکہ کتنی دفعہ ہم پڑھ لیں, ہر دفعہ نیا پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کچھ اور پھر ایسا ریفریشمنٹ, ریفریش ایک لیسن ملتا ہے ہم سب کو. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے احسان کرے, ہم سب کو عافیت میں رکھے, ہمیں ہمارے ایمان میں بڑھائے, ہمارے نیک اعمال میں ہمیں بڑھائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, و تب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.